منگل 22 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نتیجہ مئی کا سلام. پاکستانی سینٹ نے تجویز دی کہ سلامتی کے اداروں بشمول فوج اور نیم فوجی اداروں کے آئین پاکستان اور حقوق انسانی کی تعلیم دی جائے. تجویز کے محرکین میں سے ایک نے کہا
تاکہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ جمہوریت آئین اور ہیومن رائٹس نئے دور میں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ نے تجویز دی ہے کہ فوجی اداروں میں آئین انسانی حقوق کو لازمی مضامین کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ سیکیورٹی اہلکاروں کو اس بارے میں آگاہی ہو سکے. شہزاد ملک.
سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کی زیر صدارت سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک میں لاپتہ ہونے والے افراد کو کسی طور پر بھی انصاف تک رسائی نہیں ہے. اجلاس میں حکومت سے انسانی حقوق کے بارے میں سینٹ کی کمیٹی کی سن 2013 کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں رپورٹ طلب کرنے کا بھی فیصلہ ہوا.
ادھر پاکستان کے ہی شہر کراچی کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے فوجی جرنیلوں اور رینجرز کے سربراہ پر تنقید کرنے کے مقدمے میں الطاف حسین, فاروق ستار اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر سمیت ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
عدالت نے یہ حکم پولیس کی جانب سے مقدمات کا چالان پیش کرنے کے بعد جاری کیا. شہر میں ایک درجن سے زائد تھانوں پر ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین, پارلیمانی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار, رشید گوڈیل, میئر کے نامزد امیدوار وسیم اختر, روف صدیقی سمیت 25 رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے. ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر رینجرز کے چھاپے کے بعد تنظیم کے سربراہ الطاف حسین نے رینجرز اور ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا.
چین میں انسانی حقوق کے معروف قانون دان پو جی کیانگ کو نسلی منافرت پر اکسانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی پر نکتہ چینی کی تھی. افغان طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی صوبے ہلمند کے اہم ضلع سنگین پر قبضہ کر لیا ہے. کل رات طالبان نے دارالحکومت کابل کے مرکز میں 3 راکٹ فائر کیے. اس کے علاوہ انہوں نے بگرام ایئر بیس کے قریب خودکش بم حملے میں 6 امریکی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا. کرنل رچرڈ کیمپ افغانستان میں برطانوی فوج کے سابق کمانڈر رہ چکے ہیں, کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب افغانستان میں مزید فوج بھیجنے کی ضرورت ہے جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو مدد فراہم کرے. افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز اپنے تئیں افغانستان کو طالبان اور دولت اسلامیہ سے بچانے کی اہلیت نہیں رکھتی. عراقی حکام نے کہا ہے کہ حکومتی فورسز نے رمادی شہر کے مرکز کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑی کارروائی شروع کی ہے جو مئی سے دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے. حکام نے کہا ہے کہ کارروائی میں فوج کو قبائلی جنگجوؤں اور امریکی قیادت والے اتحاد کی فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے اور اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. بھارت کی دارالحکومت دلی میں حکام کہتے ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی فورس کے طیارے کے حادثے میں کم سے کم 10 افراد جان سے گئے ہیں. دلی سے شکیل اختر.
بی ایس ایف کا یہ طیارہ چھوٹی ساخت کا تھا اور اس پر 2 پائلٹ اور بی ایس ایف کے 3 اعلی اہلکار سمیت 10 افراد سوار تھے. سپر کنگ ساخت کا یہ طیارہ صبح 10 بجے پرواز کرنے کے کچھ ہی لمحے میں حادثے کا شکار ہوا. طیارہ دلی ہوائی اڈے کی دیوار کے نزدیک ایک نہر میں گرا. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ طیارہ فضا میں اپنا توازن کھو بیٹھا تھا اور اترنے کی کوشش میں گر کر تباہ ہوا. یہ طیارہ دلی سے جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی جا رہا تھا.
بھارت کی پارلیمان کے ایوان بالا نے ایک ترمیمی قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت ریپ اور قتل جیسے سنگین جرائم کے 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مجرموں کو بھی وہی سزائیں دی جا سکیں گی جو بڑوں کو دی جا سکتی ہیں. ترک وطن کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ اس سال یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. ظفر سید.
یہ تعداد پچھلے برس یورپ پہنچنے والے تارکین وطن سے 4 گنا زیادہ ہے. ان کی بڑی اکثریت 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سمندر کے راستے ترکی سے یونان پہنچے. زیادہ تر لوگ شام, عراق اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین ہیں. ترک وطن کے متعلق عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ صرف اس سال 3500 سے زیادہ تارکین وطن سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں.
ادھر سویڈن کے ریلوے کی سب سے بڑی سرکاری کمپنی نے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے نئے قانون کے بعد ڈنمارک کے لیے ٹرین سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاطینی اور وسطی امریکہ کو ملانے والے ملک پاناما کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ریکارڈو مارٹینیلی کی گرفتاری کا حکم دیا ہے. ان پر ملک کے 150 سے زیادہ لوگوں کی جاسوسی کرانے کا الزام ہے. سری لنکا میں کسٹم حکام نے ایک شخص کو پکڑا ہے جو ان کے بقول اپنے بدن میں سونے کی ٹکیاں چھپا کے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ارم عباسی.
حکام کے مطابق ملزم سنگاپور سے سری لنکا پہنچا تھا اور انہوں نے اسے اس لیے روکا کہ وہ عجیب طریقے سے چل رہا تھا. کسٹم حکام کے مطابق ملزم کے جسم سے 400 گرام سونا برامد ہوا ہے جس کی قیمت $14,000 بتائی جاتی ہے. سری لنکائی حکام کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں ملک میں سونے کی سمگلنگ بڑھی ہے، خاص طور پر سنگاپور اور دبئی سے جہاں سونا نسبتاً سستا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع وہی ہے جیسا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا ہے، یعنی سیکیورٹی اداروں کو آئین کی تعلیم دیں. کس نے کہا یہ؟ پاکستانی سینٹ کی تجویز ہے. تو آئیے اسی بڑے موضوع سے ریڈیو سیربین بھی شروع کرتے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا سینٹ نے تجویز دی کہ ملک کے سیکیورٹی اداروں میں آئین اور انسانی حقوق سے متعلق مضامین کو لازماً پڑھایا جائے تاکہ ان امور کی آگہی ہو سکے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے خفیہ اداروں پر الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ ان اداروں کے اہلکاروں نے جبری طور پر گمشدہ کرنے کے واقعات میں ہاتھ بٹایا ہے، ملوث رہے ہیں. تاہم خفیہ اداروں کی طرف سے ان الزامات کی تردید ہوتی آئی ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج پارلیمنٹ ہاؤس میں فوری اور سستے انصاف کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ کے تمام ارکان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کو کسی طور پر بھی انصاف تک رسائی نہیں ہے. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے مقدمات کی سماعت کے دوران اور ان افراد کے بارے میں بنائے جانے والے کمیشن نے بھی یہ سفارشات دی تھیں کہ جبری گمشدگی کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے ایسا نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات انسانی حقوق کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے مجوزہ قانون سازی کا مسودہ بھی پیش کیا تاکہ خفیہ اداروں کو قانون کے تابع کیا جائے اور ایسے واقعات کا سدے باب ہو سکے. اجلاس میں حکومت سے سن 2013 میں انسانی حقوق کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مناسب قانون سازی کی بھی تجویز دی گئی. یہ تجویز بھی سینیٹر فرت اللہ بابر نے دی، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بسنے والی اقلیتوں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کے خلاف توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس ضمن میں ایوان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ملک کے مذہبی سکالرز اور دیگر افراد سے مشاورت کر کے تجاویز کو حتمی شکل دے گی. فرت اللہ بابر نے کہا کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی سامنے رکھا جائے جو انہوں نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی درخواست پر دیا تھا. سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کی طرف سے از خود نوٹس کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے مناسب قانون سازی کی بھی تجویز دی گئی. اس کے علاوہ اعلی عدالتوں میں ججز اور ایڈہاک ججز کی تعیناتی سے متعلق طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی بھی تجویز دی گئی. اجلاس میں فوری اور سستے انصاف کے لیے تیار کی گئی رپورٹ کو حتمی شکل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہزاد ملک کی رپورٹ میں سینیٹر فرت اللہ بابر کا نام آیا. سینٹ میں تجویز کے محرکوں میں سے وہ ایک ہیں. میں نے انہی سے بات کی، جاننا چاہا کہ فوج اور سیکیورٹی اداروں کو آئین اور انسانی حقوق کی تعلیم دینے کی اس تجویز کی سر ضرورت ہی کیوں پڑی.
اس تجویز کی ضرورت یوں پڑی کہ آج سینٹ کی پوری کمیٹی جس میں پورا سینٹ شامل ہوتا ہے اور جس نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر فوری اور سستا انصاف مہیا کریں، تو اس پر جو مختلف تجاویز آ رہی تھی تو ایک بڑی واضح تجویز یہ تھی کہ جو لاپتہ افراد ہیں جن کے لیے کوئی بھی انصاف کا دروازہ نہیں کھلا، لاپتہ افراد کے لواحقین تو پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہیں اور انتظار بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کو تو سپیڈی اور ان ایکسپینسو کیا کہ سلو اور ایکسپینسو جسٹس بھی اویلیبل نہیں ہے. تو جب اس کی بات ہو رہی تھی تو یہ تجویز دی گئی تھی کہ جناب اس سیکیورٹی کے اداروں کو, بالخصوص انٹیلیجنس کے اداروں کو قانون کا پابند بنایا جائے تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے. جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو اس بحث کے دوران یہ بات آئی کہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس ایشو پر 2 سال پہلے کام کیا تھا اور ایک قانون مصوبہ قانون بھی تیار کیا تھا کہ یہ ادارے کیسے پارلیمان کے کا بنائے ہوئے قانون کے تحت ہوں, اور ساتھ ہی کچھ اور تجاویز بھی دی تھیں.
ٹھیک ہے,
تو اس پر جب بحث ہوئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں اس رپورٹ کو نکال لیتے ہیں اور حکومت سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے تعلیمی اداروں میں آئین اور بنیادی حقوق کی پاسداری کے خصوصی درس دیے جائیں تاکہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ جمہوریت, آئین اور بیسک ہیومن رائٹس یہ اب اس نئے دور میں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے یہ ایک باضابطہ طور پر سینٹ کی طرف سے ایک سفارش مرتب ہو گئی.
مجھے اجازت دیجیے فرحت اللہ بابر صاحب, یہ بڑے پتے کی آپ نے بات کہی ہے, کیا حاصل کیا ہوگا اس تجویز کے دینے سے اور کیا انسانی حقوق کے بارے میں ان لوگوں کو پہلے سے پتا نہیں ہے, تعلیم کا سلسلہ موجود نہیں ہے ان کے لیے؟
حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب سینٹ جو فیڈریشن کا ہاؤس ہے جب اس کی طرف سے آواز جائے گی تو اس کو نظر انداز کرنا زیادہ آسان نہیں ہوگا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا اس وقت ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے, ہاں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کئی پلیٹ فارم پر یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ آپ ان کا ایک بالخصوص ایک کورس ہونا چاہیے آئین, جمہوریت اور ہیومن رائٹس کا. اور یہ تو اگر آپ دیکھیں جب قائد اعظم نیشنل ڈیفینس کوئٹہ میں سٹاف کوئٹہ گئے تھے اور وہاں سینئر افسران سے ملاقات کی تو یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ میں نے جب ملٹری کے سینئر افسران سے گفتگو کی تو مجھے تعجب ہوا کہ ان کو آئین کے بارے میں اور آئین کی ساتھ پاسداری کے حوالے سے ان کا کوئی زیادہ واضح تصور نہیں ہے. یہ تو قائد اعظم نے خود کہا تھا. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہاں یہ ایک ایشو ہے, اگر ہم اس ایشو کو ایڈمٹ ہی نہ کریں, اس کو مانے ہی نہ, تو ہم پروگرس نہیں کر پائیں گے. ہم کو ماننا چاہیے کہ ہاں یہ ایک ایشو ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سفارش کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے اداروں میں اس طرح کی تعلیم بھی دینی چاہیے.
فرحت اللہ بابر صاحب, قائد اعظم کی جس تقریر کا آپ ریفرنس دیا مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, لیکن قائد اعظم سے لے کر کے اب تک جو سفر ہوا ہے اس میں پولیس افسران کو تو باقاعدہ ان کی تربیت کے دوران انسانی حقوق کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے, تو کیا اس سے ان کا رویہ بہتر ہو گیا انسانی حقوق پڑھانے سے ان کو؟
یہ تو درست ہے کہ پولیس کا رویہ بہتر نہیں ہوا ہوگا, لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ پولیس یا پولیس کے ساتھ جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں وہ ایک واضح قانون کے ماتحت ہیں. تو اب اگر ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب یہ انٹیلیجنس کے ادارے بھی قانون کے ماتحت ہوں, اور اس قانون کے ماتحت جب یہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ تعلیم بھی دی جائے اور یہ کمپلسری کی جائے, تو یہ ایک مہینے کا یا ایک سال کا نسخہ نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن کم از کم آپ اس ڈائریکشن پر روانہ ہو جاؤ گے جس ڈائریکشن پر آپ کو جانا بڑا ضروری ہے.
فوج سمیت سلامتی کے اداروں کو حقوق انسانی اور آئین پاکستان کی تعلیم ملے, اس تجویز کے محرکین میں سے ایک یہ تھے سینیٹر فرحت اللہ بابر. بات ادھوری رہے گی اگر خود فوج کے تربیتی مراحل کی بات نہ کی جائے اور اس سے آگہی نہ ہو کہ حقوق انسانی اور آئین پاکستان فوج کا میدان ہے بھی یا نہیں. میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی, جاننا چاہا کہ ملک کے اتنے بڑے اور ایسے ڈسپلن ادارے فوج میں افسران و اہلکار کے لیے حقوق انسانی اور آئین پاکستان ان کا میدان ہے یا نہیں ہے.
مطلب ہے کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی واقف نہیں ہوں کہ آج کل کا نظام کیا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جب میں تھا تو ہمارے کوئی ایسے یہ سبجیکٹ نہیں تھا کہ انسانی حقوق کے بارے میں یا اس کے بارے میں پڑھایا جائے کہ انٹرنیشنل اس کے اوپر کنونشن کیا ہیں یا بنیادی حقوق. نہیں بالکل یہ اس طرح نہیں, لیکن فوج میں ایک مطلب ہے کہ جدھر وہ تھا کہ یہ آپ کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نیوٹرل رہتے ہیں, آپ کوئی کسی کی طرفداری نہیں کرتے ہیں مذہب کے لحاظ سے یا فرقے کے لحاظ سے یا قومیت کے لحاظ سے, آپ نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے. اور یہ اس قسم کی تعلیم تو انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز جب پڑھائی جاتی ہیں, کیونکہ یہ لازم حصہ ہے, یہ ایک ایڈ آف سول پاور کہتے ہیں اس کو آرمی میں, اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے.
ٹھیک ہے,
یہ ہاں یہ ایک اس کا تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے.
تو بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب, پاکستانی افواج کا ہر افسر کمیشن لیتے وقت, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتا ہے, اور یہ کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ غیر جانبدار بھی رہے گا. تو کیا اوپر سے لے کر نیچے تک افسران کو آئین میں موجود حقوق کے بارے میں علم نہیں؟
میں باضابطہ طور پہ کوئی ایسی وہ تو نہیں ہے جس میں آئین کے بارے میں اس کو پڑھایا جائے, سوائے اس کی کہ وہ اگر وہ اس کے نصاب کا حصہ ہے اور اس نے اس میں امتحان دینا ہے. ہاں, جو حلف آپ لیتے تھے اس میں آئین کی پاسداری اور اس کو اس کی حفاظت کرنا, یہ قسم جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ کے وقت لی جاتی تھی. بالکل.
تو یہ جو اب ان پر الزام لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہیں رینجرز یا سیکیورٹی ادارے, تو میں اس الزام کی بنیاد اور اس سے بچنے کا طریق پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کیوں لگ رہا ہے ان پر؟
جب ایک انٹرنل سیکیورٹی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے
جی جی,
اور وہاں پر چونکہ یونٹ جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں چلی جاتی ہے. عمومی طور پر فوج جو ہے ایک انفنٹری بٹالین 2 سے 4 ہزار گز کے اندر رہتی ہے, اگر آپ ایک روایتی دفاع پوزیشن کی اگر آپ بات کریں تو تقریباً 2 سے 4 ہزار گز میں, اس میں افسر کا کنٹرول بھی رہتا ہے, جے سی او کنٹرول بھی رہتا ہے, نان کمیشنڈ آفیسر این سی او جو ہے اس کا بھی کنٹرول رہتا ہے. جب آپ انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز میں چلے جاتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بڑھ جاتے ہیں, ابھی وہاں پر ڈسپلن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی کا میدان ہے, وہاں پر کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کیجولٹیز جب ہوتی ہیں تو ایک جو جذبات ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی ساتھی کو جو آپ کا دوست ہے, جو آپ کے پلٹن کا ہے, جس کے ساتھ آپ نے پچھلے 10-15 سال سے ایک گہرا رشتہ قائم کیا, وہ چلا جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے, تو اس قسم کی جو وہ ہے ڈسپلن کے اوپر وہ اس کا اثر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اور اس میں تھوڑی بہت ہائی ہینڈیڈنس ہر جگہ ہوتی ہے. وہ اگر آپ امریکی فوج کو دیکھیں, افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, ادھر بھی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, ویتنام میں بھی ہوئی, رشین فورسز جو افغانستان میں ہیں انہوں نے بھی کی, اس طرح عراق میں بھی کی, اس طرح پاکستان میں بھی ہوتی ہے. امریکہ کے اندر بذات خود وہاں پر ہائی ہینڈیڈنس اگر آپ دیکھیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ جب آرمی ان ایڈ آف سول پاور آتی ہے تو تھوڑی بہت ہائی ہینڈیڈنس تو ہو جاتی ہے. یہ میرے خیال میں اس کو بالکل ختم کر دینا کہ کچھ نہ ہو, یہ میرے خیال میں ناممکن ہے. لیکن عموماً جو پاکستان آرمی ہے, جدھر کسی نے زیادتی کی ہو اس کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے اگر یہ پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے.
تو یہاں ایک اور سوال, عموماً ملکی یا ریاستی سلامتی کے نام پر سیکیورٹی ادارے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں, کیا سوال میرا یہ, ایسی خلاف ورزیوں سے سر ریاست واقعی مضبوط ہوتی ہے؟
نہیں, میرے خیال میں اگر آپ اس کو ڈسپیشن کی دیکھیں تو میرے خیال میں دہشت گرد میں اور ریاستی ادارے میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ وہ ایسے کام نہ کرے, ایسی کاروائیاں نہ کرے جس میں اس میں اور دہشت گرد کے درمیان فرق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ریاست کا ہے غیر ریاستی ہے, دونوں بھی پھر ایک ہی کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ڈسپلن کا یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو بھی قانون آپ کو کہتا ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے. میرے خیال میں اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو جو آپ کے لوگوں کے اگر آپ نے ہارٹس اینڈ مائنڈس جو ہے اس کو اگر آپ نے جیتنا ہے تو وہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو رد عمل ہو وہ دہشت گرد والا نہ ہو.
فوجی بھی وہی پڑھ کر آتا ہے جو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے, اسے الگ سے آئین پاکستان اور حقوق انسانی کی تعلیم کا علیحدہ سے سبق نہیں دیا جاتا. صورتحال بتا رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. پاکستان میں حقوق انسانی کے کمیشن ایچ آر سی پی کے سابق چیئرمین نفرا صاحب خٹک سے بھی میں نے اسی سلسلے میں بات کی. جاننا چاہا کہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو آئین پاکستان اور حقوق انسانی کی تعلیم دینے سے کیا کہیں گے, خلاف ورزیاں کم ہو جائیں گی؟
جی دیکھیں, یہ بہت سے اقدامات میں سے ایک قدم ہے, کیونکہ جو آئینی امور ہیں ان کے بارے میں آگاہی اور شعور جو ہے وہ لوگوں کو اس کا احترام کرنے کے لیے انسپائر کرتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں نا, بڑے بڑے ایریا, آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق فوج کی سربراہ بن گئے تھے, لیکن انہوں نے ماشاء اللہ کے بعد کہا کہ آئین کیا ہوتا ہے, چند صفحے کی دستاویز ہوتی ہے, اور جس طرح سے آئین کی بے حرمتی کی جاتی ہے اس سے پھر سارے قوانین بے وقت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے, لیکن یہ صرف یہی کافی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی کلچر کو بدلنا ہے, جمہوریت کا جو ارتقائی عمل ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے.
تو انسانی حقوق اصل میں بنیادی حقوق ہیں کسی بھی شہری کے لیے. افراز صاحب, اگر کوئی سیکیورٹی اہلکار یا افسر جو آئین کا حلف اٹھا کر فوج میں شامل ہوتا ہے, اگر اسے انسانی حقوق کا علم نہیں تو کیا اسے فوج یا کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں رہنے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے؟
جی دیکھیں, ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت سارے, صرف فوج نہیں سول میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے اس کو شاید وکیل ہی پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک معاہدہ عمرانی ہے, سوشل کانٹیکٹ ہے معاشرے اور ریاست کے درمیان, جو جس کو سب کو علم ہونا چاہیے, لیکن یہ بدقسمتی سے نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نصاب تعلیم میں شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اس سے پہلے پنجاب سندھ وغیرہ میں پولیس اہلکاروں کو انسانی حقوق کے بارے میں لیکچر دیے گئے, تعلیم پہ تعلیم دی گئی, کوئی فائدہ ہوا؟
جی دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا, یہ صرف یہی قدم اپنے طور پہ کافی نہیں ہے. ظاہر کہ انسانی حقوق کی سرگرمیوں کو جب تک قانون اپنی اس میں نہیں لے گا, یعنی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا اور قانون ایسے لوگوں کو سزا نہیں دے گا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تب تک یہ ہوتا رہے گا. اس لیے یہ کافی نہیں ہے, لیکن پھر بھی علم کی حد تک, یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ کسی بھی شخص کو اگر یہ علم ہو تو جب وہ خلاف ورزی کرے گا تھوڑا سا اس کا احساس ہوگا, شاید جرم کا احساس ہو, شاید گناہ کا احساس ہو, تو شاید اس سے میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی, کچھ فرق آ جائے گا.
آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں, سائیکالوجی یا نفسیات ہوتی کیا ہے؟ سیکیورٹی اداروں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں, اس کی وجہ علم کی کمی ہے یا یہ کہ علم ہونے کے باوجود یہ ایک رویہ ہے, یہ ایک ذہنیت ہے کہ جسے ملک دشمن سمجھ لیا اس کے حقوق افسر کی نظر میں ختم, تیری تو ایسی کی تیسی؟
جی ایسی ہے, بدقسمتی سے یہ جو نام نہاد جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف, اس کے اندر بہت ساری ریاستوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قوانین جو ہے بدل گئے ہیں, رویے بھی بدل گئے ہیں, اور جو انتظامیہ ہے ریاست کا, انتظامیہ والا حصہ, اس کے اختیارات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ عدلیہ کو گھاس نہیں ڈالتا, وہ پارلیمنٹ کا بھی بہت زیادہ احترام نہیں کرتا, اور یہ لوگوں کو گم کرنے, دیکھیں یہ غائب جو لوگ ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک دو نہیں, پانچ نہیں, دس نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں, بلکہ کبھی کبھی ہزاروں کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو تشویشناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جو جنگل کے قانون کی طرف جاتا ہے. تو اس کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے, اگر ہم نے مزاحمت نہیں کی تو خدا نخواستہ ہم بھی سب اس جرم میں شریک ہوں گے.
آپ نے خود کہا افراز صاحب خٹک صاحب کہ عدلیہ کو گھاس نہیں ڈالتے اگلے, پارلیمنٹ ان کے لیے قابل احترام نہیں, تو کیا عدلیہ کی نگرانی, پارلیمنٹ کی نگرانی اور سول سوسائٹی کی نگرانی سے حالات بہتر ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں؟
یہ دیکھیں, اگر جیسے آئین کی خلاف ورزی پر جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ بنایا گیا لیکن وہ چلا نہیں یا چلنے نہیں دیا گیا, یہ ایسی روایت ہے جو اچھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کسی شخص کے ساتھ کسی ذاتی مخاصمت کی بات نہیں ہے, لیکن آئین ایک مقدس دستاویز ہے, مملکت کی بنیاد ہے, گرونڈ نارم ہے. اگر اس کی اس طرح سے بے توقیری اور بے وقتی ہوگی تو پھر باقی قوانین کا کیا حشر ہوگا, اور رول اف لا خدا نخواستہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو جنگل کی بن جاتا ہے, جس پہ طاقتور کی لاٹھی جو ہے وہی چلتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے कि जो आईन की खिलाफ वर्जी करे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एहसास हो कि काबिल गिरफ्त है, गिरफ्त हो सकती है, हो जाती है, ऐसा नहीं है कि छूट हासिल है मुकम्मल लोगों को।
आईन मुकद्दस दस्तावेज है, अगर इसकी वक़्त नहीं, अगर इसकी बेतौकीरी हुई तो फिर जंगल का कानून आ जाता है। सूरत हाल का तजिया कर रहे थे पाकिस्तान में हुकूक इंसानी कमीशन के साबिक चेयरमैन अफरासयाब खटक। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी और न्यूज सर्विस से सुन रहे हैं। भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का तैयारा गिरा है, जितने लोग सवार थे सब जान से गए हैं। तफसील जरा देर बाद आने को है।
बात करें,
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फराक के शहर टेरस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं बीबीसी हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों का अहवाल अब्दुल रशीद शकूर की जबानी।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल-हक का कहना है कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज का ना होना इंतहाई अफसोसनाक बात है। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मिसबाह-उल-हक कहते हैं,
डिसअपॉइंटिंग है स्पेशली हमारे लिए टेस्ट सीरीज में, जब भी हम किसी एशियन टीम से खेलते हैं स्पेशली इंडियन, क्योंकि वो भी इन कंडीशंस में बहुत अच्छे हैं, तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट होनी थी और लोगों ने भी उसको एंजॉय करना था। बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है कि नहीं हुई वो सीरीज हमारी दोनों टीमों दोनों साइड के प्लेयर्स के लिए भी और लोगों के लिए।
न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैक्यूलम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया है। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के इख्तिताम पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो मार्च में भारत में होने वाला आईसीसी वर्ल्ड टी20 नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केन विलियमसन न्यूजीलैंड की क्यादत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। आज पांचों टीमों के मालकान ने सिल्वर और एमर्जिंग कैटेगरी के लिए अपने खिलाड़ियों को मुंतखब किया। गुज़िश्ता रोज 3 कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब हो चुका था। पाकिस्तान सुपर लीग 4-23 फरवरी तक मुत्तहिद अरब इमारात में खेली जाएगी। स्पेन की फुटबॉल टीम के कोच डेल बॉस्के यूरो 2016 के बाद रिटायर हो जाएंगे। उनकी कोचिंग में स्पेन ने 2010 और 2012 की यूरो जीती थी। आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को 1-1 में 2 गोल से हरा दिया। ये गोल वॉलकॉट और जिरू ने किए। आर्सेनल इस जीत के बाद अब सरफेरिस टीम लेस्टर से सिर्फ 2 पॉइंट्स के फर्क पर है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के सदर ग्रेग डाइक ने 8 साल पाबंदी के फैसले को सेप ब्लाटर और मिशेल प्लाटिनी का खात्मा करार दिया है। दोनों पर यह पाबंदी फीफा के जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अमल में आई है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा के अगले इलेक्शन में प्लाटिनी की हिमायत की थी, लेकिन अब उसने फैसला नहीं किया है कि वो इस इलेक्शन में किसकी हिमायत करेगी।
खेलों का अहवाल अब्दुल रशीद शकूर की जबानी। कराची में इंसदाद दहशत गर्दी की एक अदालत ने एमक्यूएम के सरबरा अल्ताफ हुसैन समेत 25 नामवर अराकीन के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट्स जारी किए हैं, तो होगा क्या? जस्टिस तारिक महमूद से भी हमने इसी सिलसिले में बात की है, तो जरा देर बाद ये दोनों मौजूद आने को हैं, एक मौजू और एक इंटरव्यू। फिलहाल तो सैरबीन का नसफ आया, इस मौके पर खास खास खबरों का खुलासा। आज खबरों की जिम्मेदारी अहमद रजा की है।
पाकिस्तानी सेनेट ने तजवीज़ दी है कि फौजी इदारों में आईन और इंसानी हकूक को लाजमी मजामीन के तौर पर पढ़ाया जाए ताकि इन इदारों में जमहूरियत पनप सके। कराची की एक अदालत ने फौजी जर्नेलों और रेंजर्स के सरबराह पर तनकीद करने के मुकदमे में अल्ताफ हुसैन समेत एमक्यूएम के कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अफगान तालिबान ने कहा है कि उन्होंने जनूबी सूबे हेलमंद के अहम जिले संगीन पर कब्जा कर लिया है। इराकी हुकाम ने कहा है कि हुकूमती फोर्सेज ने रमादी शहर के मरकज का कंट्रोल हासिल करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली में हुक्काम कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तैयारे के हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक हुए हैं। भारत की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने एक तरमीमी कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत रेप और कत्ल जैसे संगीन जराइम में 16 साल या इससे ज्यादा उम्र के मुजरिमों को भी वही सजाएं दी जा सकेंगी जो बड़ों को दी जा सकती हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों का अपडेट आपने अहमद रजा से सुना और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। कराची में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन, पार्लिमानी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और कराची के लिए मेयरशिप के नामजद उम्मीदवार वसीम अख्तर समेत 25 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। एमक्यूएम की क्यादत पर फौज और रेंजर्स की क्यादत पर तनकीद करने के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया था। तफसील के साथ कराची से रियाज सुहेल।
अदालत ने यह हुक्म पुलिस की जानिब से मुकदमात का चालान पेश करने के बाद जारी किया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मजकूरा मुल्जमान मफरूर हैं और जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे, इसलिए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए और उन्हें 2 जनवरी को गिरफ्तार कर पेश करने की हिदायत जारी की है। इस मुकदमे से साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं। याद रहे कि स्टील टाउन, सुखन, मलिरकेंड, सच्चल, बिन कासिम और साइड थाने समेत शहर में एक दर्जन से ज्यादा थानों पर एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन, पार्लियामानी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, रशीद गोडेल, मेयर के नामजद उम्मीदवार वसीम अख्तर, कमर मंसूर, रेहान हाशमी, रऊफ सिद्दीकी समेत 25 रहनुमाओं के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे जिनमें अल्ताफ हुसैन पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और दीगर रहनुमाओं पर सहूलतकारी के इल्जाम आयद किए गए हैं। एमक्यूएम के मरकज 90 पर रेंजर्स के छापे के बाद तंजीम के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने रेंजर्स और डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ को मशवरा दिया था कि वो फौज से गंदे अंडों को निकालें और उनके खिलाफ एक्शन लें। उन्होंने सवाल किया था कि फौज के जाब्ता अखलाक में क्या यह तहरीर है कि फौज या उसके नेम फौजी इदारे रेंजर्स वगैरह किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई चार्जशीट जारी करें। लंदन में जलावतन एमक्यूएम के सरबराह का कहना था कि रेंजर्स 90 पे छापे के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर इस वक्त वायसराय का किरदार अदा कर रहे हैं और वो वजीर आजम के जाती मुलाजिम बनकर अपने बुनियादी फराइज की अदायगी में गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तकरीर की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन और उनके पार्टी जिम्मेदारों के खिलाफ कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों, बलूचिस्तान और पंजाब में भी मुकदमा दायर किए गए थे। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने अल्ताफ हुसैन की तकरीर की मीडिया में नशर इशात पर पाबंदी में 11 जनवरी तक तौसी कर दी है। अदालत में मंगल को अल्ताफ हुसैन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत हुई। अल्ताफ हुसैन की वकील आसमा जहांगीर का मौकिफ था कि यह मुकदमा इजहार राय की आजादी के खिलाफ है। अल्ताफ हुसैन और उनके साथी ये वाजे कर चुके हैं कि आइंदा इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं की जाएगी जिससे किसी इदारे या शख्स की दिल आजारी हो। वफा की इदारों की जानिब से जवाब मौसूल न होने पर अदालत ने उन्हें मोहलत देते हुए मजीद समाअत मुलतवी कर दी। रियाज सुहेल, बीबीसी कराची।
कोट अनकोट किसने क्या कहा? कराची रेंजर्स ने एमक्यूएम की क्यादत पर रेंजर्स के खिलाफ भड़काने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया और एक अदालत ने एमक्यूएम के रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आपने रियाज सुहेल से तफसील भी सुन ली। सवाल ये, क्या कानूनी तौर पर रेंजर्स पर तनकीद जुर्म है? मेरा ये सवाल आईनी उमूर के माहिर रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद से था।
सर, तनकीद करना तो खैर किसी भी इदारे में, चाहे मिसाल के तौर पर चाहे जुडिशरी हो चाहे फौज हो, और अगर मिसाल के तौर पर कोई फर्द ये तनकीद करता है कि ये काम जो है वो मैंडेट से बाहर कर रहे हैं या ये काम दुरुस्त नहीं कर रहे या उसके किसी के तहफ़ुज़ात हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई जुर्म वाली बात तो बिल्कुल नहीं बनती।
तो ये भवे क्यों तनी और ये तेवर क्यों चढ़े उसके बाद ये 25 लोगों का नाकाबिले जमानत वारंट क्यों जारी किया गया?
सर देखिए ना, इसका जवाब तो यकीनन उन्हीं को देना होगा।
सही,
लेकिन इसमें साइमल्टेनियसली एक बात मैं अर्ज करता हूँ। देखिए ना, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें कि रेंजर्स जो है 1959 के एक कानून के तहत आई थी, बुनियादी तौर पर उस कानून में ये है कि ये बॉर्डर्स को इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता, ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ में उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर जरूरत पड़े किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो उस पोजीशन को री एनफोर्स करने के लिए इनको बुलाया जा सकता है उनकी मदद के लिए और उस मसले को हल करने के लिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है और बदकिस्मती हमारी, अब ये देख लें कि रेंजर मेरा ख्याल कराची में क्वार्टर सेंचुरी से ज्यादा हो गए हैं कि वहां पर बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही हमारी पार्लियामेंट ने जो है रेंजर्स को, दोनों इवानों ने, ये से डेढ़ साल पहले या सवा साल पहले कानून ने तरमीम करी जिसमें सेक्शन 11EE का इजाफा किया गया, जिसमें पहली दफा किसी भी इदारे को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी को सिर्फ एक शक की बुनियाद पर 90 दिन तक हिरासत में रख सकते हैं, जिसको के डॉक्टर आसिम को उसी कानून में रखा। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, नून भी, और तमाम पार्टियां शामिल थी। और मेरे जैसे लोगों ने सवाल उठाया था कि ये लोगों के हकूक के खिलाफ ये बात जाएगी, लेकिन आपको याद होगा कि जब उसी कानून का इस्तेमाल जो है एमटीएम के खिलाफ हुआ तो उस वक्त जो है हमारे कायम अली शाह साहब कहते थे जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा, लेकिन जब डॉक्टर आसिम पर बात आई तो फिर उनको पता चला कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो सियासतदान हो या पार्लियामेंट है, उनको ये सोचना चाहिए कि जब भी आप कानून बनाएं या जो भी फैसला करें वो जो है उसको सोच समझ करें। और तीसरी बात ये है कि बुनियादी तौर पर कराची में उनकी जरूरत क्यों है? अगर आपका पुलिस का सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया हुआ है तो आपको जो काम करना है वो आपके अपने पुलिस सिस्टम को आपने ठीक करना है। गलत या सही, इस वक्त लोगों का प्रसेप्शन जो है कुछ और है, और लोगों का मतलब ये प्रसेप्शन इस किस्म का बन चुका है। हो सकता है ग्राउंड रियलिटी कुछ हो या हकीकत कुछ और हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो है लोगों का प्रसेप्शन जो है वो इस किस्म का है। आप देख लें ट्रेडर के जो नुमाइंदे हैं वो जाके डीजी रेंजर से जाके मिल रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जनाब हमें तहफ्फुज़ दो क्योंकि हमारी जिंदगी स्टेक पर है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
दूसरी जानिब एक पहलू ये भी तो है, रेंजर्स की जो पब्लिसिटी हो रही है, रेंजर्स के जो बोर्ड है, हर जगह पर जो शुक्रिया राहिल शरीफ है, हर जगह पर जिस तरीके से आ रहा है, तो माई बाप या अन्नदाता तो किसी और को बना के दिखाया जा रहा है ना, तो उसी के दफ्तर पे नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे?
नहीं वो भी बस आप, लेकिन बात तो आपकी ठीक है। अब इसमें मैं ज्यादा सीरियस मिसाल दे दूं, आपको याद है कि लाहौर में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ था और उसमें हर कोई जो है वो इन्हीं की तस्वीरें लेकर फिरता था। इस्लामाबाद में अचानक एकदम निकलते हैं तो सारे ये जो है आपके बिलू एरिया में होती है, ये एक मुश्किल है, एक सवालिया निशान है। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि इसमें हम सबकी कोताही है, किसी ना किसी जगह हमें मानना पड़ेगा, मुझको भी मानना पड़ेगा कि हमसे गलतियां हुई और वो स्पेस हुआ और उन्होंने आके कवर कर लिया। उनका उनकी ख्वाहिशें अपनी जगह राइट फ्रॉम डे वन, लेकिन हमारे कोताहियां हमारे ब्लंडर अपनी जगह है और मेरा ख्याल है हमको अपने आप को भी दुरुस्त करना है।
ये थे आईनी उमूर के माहिर रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद। और अब जिक्र बलूचिस्तान, कोई तमीज नहीं, सिर्फ तीन अल्फाज, वही हलाकतें, वही एहतजाज और वही मस्कशुदा लाशें। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
क्वेटा में एफसी के तर्जुमान की जानिब से फराम करदा मालूमात के मुताबिक एक सर्च ऑपरेशन ईरान से मुतसल जिला केज के इलाके दरचको में किया गया। तर्जुमान का कहना था कि इस ऑपरेशन के दौरान तीन अस्करियत पसंद हलाक हो गए। तर्जुमान ने दावा किया कि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक अस्करियत पसंद तंजीम से था, लेकिन ताहाल आजाद जराए से इन अफराद का किसी कलदन तंजीम से ताल्लुक की तस्दीक नहीं हुई। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे एलमंद से मुत्तसिल बलूचिस्तान के जिला चागी में भी दो मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए। इन सर्च ऑपरेशनों के दौरान 18 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इधर क्वेटा में हुक्मरान जमात नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम पार्टी के मरकजी रहनुमा अकरम दश्ती के घर पर हमले और आवारान में डॉक्टर शफी बलोच के कत्ल के वाकये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहरे के शुरका ने ये नारे लगाए। अकरम दश्ती बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB50 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं। कलदम अस्करियत पसंद तंजीमों ने धमकी दी है कि लोग इंतखाबी अमल से दूर रहें। चंद रोज बेशतर इस हलके से 5 अफराद को अगवा किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की थी। नेशनल पार्टी के रहनुमा और वजीर आला के तर्जुमान जान मोहम्मद बुलिदी ने मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए अकरम दश्ती के घर पर हमले और उनके भाई समेत दीगर अफराद के अगवा की मजम्मत की। उनका कहना था कि अस्करियत पसंद सियासी कारकुनों को निशाना बना रहे हैं।
दहशतगर्दी से ये मसले हल नहीं होते हैं اور اس دہشت گردوں نے جس طرح سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے خلاف ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔
دریاسنا سخت گیر موقف کے عمل قوم پرست جماعتوں، بلوچ نیشنل موومنٹ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ آواران، مکران، ڈیرہ بگٹی اور مارواڑ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے بیانات میں ان جماعتوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان علاقوں میں آپریشن کے دوران عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے مارواڑ میں 2 بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں اطلاعات کے مطابق 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ تاہم سرکاری سطح پر ان واقعات کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آئیے افغانستان پہ نظر ڈالیں۔ وہاں پر افغان حکام کے بقول صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں طالبان جنگجوؤں کے محاصرے کے بعد افغان فورسز، پولیس اور ضلعی ہیڈ کوارٹر پر اپنا قبضہ قائم رکھنے میں قدرے پیچھے ہوئی ہے۔ دوسری جانب پورے ضلع پر قبضے کے ضمن میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ افغان حکام بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ برطانیہ کا ایک فوجی دستہ ہلمند صوبے میں تعینات کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سیاد انور۔
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں گزشتہ کئی دنوں سے حالات بہت کشیدہ ہے اور ضلع سنگین سمیت اس صوبے کے کئی ضلعوں میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ آج افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ برطانوی افواج کا ایک دستہ صوبہ ہلمند میں تعینات کر دیا گیا ہے۔
در ہلمند ما با موج از تحرکات دشمن روبرو شدیم، مشکلات بیشتر شد اونجا و از خاطر هم است که نیاز به این بود تا حمایت های قوی صورت بگیره۔
صوبہ ہلمند میں ہم دشمن کے دباؤ کے لہر سے روبرو ہو چکے ہیں، وہاں مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ضرورت پڑی کہ مضبوط مدد بھیجا جائے۔ جی ہاں، برطانوی فوجیوں کا ایک چھوٹا دستہ مشاورت کے لیے ہلمند پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ روز کی بنسبت حالات میں تبدیلی آئی ہے، دشمن کو کافی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر داخلہ نے ایک وفد ہلمند روانہ کر دیا ہے تاکہ فورسز کی مدد کریں، اور ساتھ ہی پولیس کے اسپیشل فورسز بھی صوبہ لوگر اور قندھار سے ہلمند پہنچ چکے ہیں۔
یک جای با هم مشترکن شامل وظایف در ہلمند خواهند شد۔
گزشتہ روز ایسے رپورٹس موجود تھے کہ کئی سو افغان فورسز ضلع سنگین میں محصور رہ چکے ہیں۔ ضلع سنگین کا ایک باشندہ جو علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے، وہاں اپنے چشمدید حالات یوں بیان کیا۔
حکومت
ضلع کی بلڈنگ اور کچھ دیگر علاقے حکومت کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آس پاس کے سیکیورٹی پوسٹیں طالبان کے ہاتھ میں ہیں۔ سنگین میں ہر روز فائرنگ اور دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے اور علاقے سے لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ ضلع سنگین اور مجموعی طور پر صوبہ ہلمند کے موجودہ حالات پر آج افغانستان کے سینٹ میں بھی بحث ہوا۔ سینیٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہلمند کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات کریں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
آئیے افغانستان کے بعد بھارت کا رخ کریں۔ وہاں سے اطلاع یہ ہے کہ دارالحکومت دہلی میں بارڈر سیکورٹی فورس کا ایک طیارہ ہوائی اڈے کے بالکل قریب گر کر تباہ ہوا ہے۔ 2 پائلٹ اور طیارے پر سوار بی ایس ایف کے 8 اہلکار حادثے میں مارے گئے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ حادثہ تکنیکی خرابی کے سبب ہوا۔ دہلی سے شکیل اختر۔
بارڈر سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کا یہ طیارہ چھوٹی ساخت کا تھا۔ دلی ہوائی اڈے سے پرواز کرنے کے کچھ ہی لمحے میں یہ صبح تقریباً 10 بجے گر کر تباہ ہو گیا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ فوراً ہی جائے حادثہ پر پہنچے۔
بارڈر سیکیورٹی فورس کا سپر کنگ یہ بیمان تھا، جس میں کہ پائلٹ سہت لگ بھگ 10 لوگ سوار تھے۔ بیمان رانچی جا رہا تھا، وہ ابھی دوارکا جو دلی میں کے انترگت ہی ہے، وہاں پر بیمان اڑان بھرنے کے ساتھ ہی جو ہے کریش کر گیا ہے۔
سپر کنگ 7 کے اس طیارے پر 2 پائلٹس اور بی ایس ایف کے 3 اعلی اہلکاروں سمیت 10 اہلکار سوار تھے۔ اس حادثے میں سبھی ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ تکنیکی خرابی کے سبب حادثے کا شکار ہوا۔ طیارہ ہوائی اڈے کے نزدیک گرا ہے۔ عینی شاہدوں نے بتایا.
ہم لوگ پانچ دوست تھے اور سر اچانک پلین آ رہی تھی سر اور وہ بیلنس کھو بیٹھا سر اور دیوار میں ٹکرا گئی سر. اس نے اپنا بیلنس کھو دیا اچانک, اس میں دھماکہ ہو گیا سر. دھماکے وجہ سے ہمارے اس میں سے تین چار فرینڈس تھے وہ سر بھاگ گئے سر.
پہلے آواز ہی آئی اس میں بہت زیادہ, پھر یہ پلین کریش ہوا. یہ 15 نمبر گیٹ ہے ادھر باؤنڈری کے پاس ایئرپورٹ کی, یہاں پہ ایک کریش ہوا ہے اور بہت زور کی اس میں دھماکہ ہوا ہے.
حادثے کے بعد طیارے کا ملبہ اور لاشیں بکھر کر پانی کی ایک نہر میں گر گئی تھی. فائر بریگیڈ اور پولیس کے عملے نے سبھی 10 لاشیں برامد کر لی ہیں. فائر بریگیڈ کے افسر سنتوش سنگھ نے بتایا,
ہم نے بی ایس ایف کا جہاز تھا جو ایروپلین تھا, اس میں 7 آدمی ٹینک میں گرے تھے اور پانی کے ٹینک میں, اور 3 آدمی باہر سے نکالے. ہم 7 آدمی, ہمیں 10 آدمی ہمیں ٹوٹل بتایا تھا, 10 آدمیوں کو ہم نے نکال دیا ہے. دلی فائر سروس نے نکالا ہے. پانی 10 فٹ تھا, اس میں سبھی ڈر تھے کیونکہ وہ پانی سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی, امپیکٹ سے کریش ہو گیا تھا, اس سے ڈیتھ ہو گئی تھی. تو سب کی باڈی ہم نے دے دی ہے ان کو نکال کے, سب کی شناخت بھی ہو گئی ہے.
بارڈر سیکورٹی فورس کا یہ طیارہ ایک مشن پر جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی جا رہا تھا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں کے علاوہ بارڈر سیکورٹی فورس ماؤنواز باغیوں کے خلاف بھی کئی ریاستوں میں تعینات ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1113. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. مہاجرین کے عالمی ادارے آئی او ایم نے کہا ہے کہ اس سال یورپ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ 4 گنا اضافہ ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ ایمن خواجہ کی زبانی.
پناہ گزینوں کی اکثریت شام, عراق اور افغانستان سے ہے اور یہ سمندر کے راستے یورپ پہنچے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ان تقریباً 8 لاکھ ترکی سے یونان سفر کرتے ہوئے یورپ میں داخل ہوئے ہیں. آئی او ایم کے مطابق اب تک 3500 پناہ گزین کشتی الٹنے سے ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں یا پھر اب بھی لاپتہ ہیں. 10 لاکھ کی تعداد کا تعین 6 یورپی ممالک سے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے. ان میں سے 4.5 لاکھ کے قریب پناہ گزین شام سے ہیں, جبکہ 18,500 کا تعلق افغانستان سے ہے. اس وسیع پیمانے پر پناہ گزینوں کی آمد کا سامنا کرتے ہوئے کئی یورپی ممالک نے سرحدوں پر باڑیں لگا دی ہیں اور سرحدی کنٹرول کو مزید سخت بنایا ہے. گزشتہ ہفتے یورپی یونین نے یونان میں فرونٹیکس بارڈر ایجنسی کے عملے میں اضافہ کرنے کی منظوری دے دی تھی. یونان پناہ گزینوں کے یورپ میں داخلے کا اہم مقام ہے.
یہ تھی بی بی سی اردو .com کی رپورٹ جو آپ نے ایمن خواجہ سے سنی. اس میں جو اہم باتیں آئیں ان کو میں نے ذہن میں رکھتے, اقوام متحدہ کے ادارہ پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی اور سوالات جو تھے تقریباً جو آپ نے رپورٹ سنی اسی سے متعلق تھے, لیکن شاید ایادے کے لیے ضروری ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے ہیں پناہ گزین, کل تعداد ان کی کیا ہے جو یورپی ممالک میں پہنچے.
جو پناہ گزین اور تارکین وطن اس سال سمندر کے اور زمینی راستے سے یورپی ممالک میں پہنچے ہیں ان کی تعداد آج 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے, اور ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو شام, افغانستان اور عراق سے اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہیں.
چلیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہنچ گئے, اور ایسے کتنے لوگ تھے, ان کی کتنی تعداد ہے جو نہ پہنچ سکے, راہوں میں مارے گئے.
جو اس تقدو میں اپنی جان سے گئے ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے, और पिछले दो सालों में कोई 4,500 से ज्यादा लोग, बच्चे, खवातीन, मर्द, वो हैं जो पनाह की तलाश में निकले थे लेकिन समंदर की नजर हो गई।
तो बाबर साहब, सबसे ज्यादा ये पनाह गुजीन या तारीकीन वतन किन तीन या चार मुल्कों में पहुंचे सबसे ज्यादा दर्जे के साथ?
सबसे ज्यादा आने वालों की जो इनमें तादाद है, जो 50% है, 5,00,000 के करीब, वो शाम से निकले हैं, और उसके बाद 2,00,000 के करीब वो हैं जो अफगानिस्तान से यूरोप की तरफ आए हैं। उसके बाद इराक है, 70,000 से 1,00,000 के करीब उनकी तादाद है, और उसके बाद फिर उनमें वो लोग हैं जो इरिट्रिया से, अफ्रीकी ममालिक से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, ईरान और इन ममालिक से, लेकिन 8,00,000 के करीब वो हैं जो शाम, अफगानिस्तान और इराक से निकले हैं यूरोप की तरफ।
तो खुद यूरोप में वो कौन से मुल्क हैं जिन्होंने इनमें सबसे ज्यादा पनाह गुजीन और तारीकीन वतन कबूल किए?
सबसे ज्यादा तादाद यूरोप में जर्मनी की तरफ लोग गए हैं, इसके बाद स्वीडन का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रिया आता है और दूसरे ममालिक, लेकिन जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा पनाह गुजीन पनाह की तलाश में पहुंचे।
तो अभी ऐसे कितने लोग हैं बाबा साहब जो राह में हैं और इन मुल्कों को पहुंचने को हैं कि जहां उनको पनाह मिल सके, जहां वो सर छुपा सके?
अब भी रोजाना जो आने वालों की तादाद है, तुर्की से जो निकलते हैं और वो पहुंचते हैं यूनान, वो 3,000 से 4,000 के करीब की तादाद है इस सर्दी में। और अब क्योंकि समंदर के रास्ते से आने वालों के लिए बहुत मुश्किल है मौसम की वजह से, फिर भी 3,000 से 4,000 लोग आ रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो यूनान से निकल के फिर मैकडोनिया से आगे यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब जो इसमें तब्दीली आई है वो ये है कि यूनान और मैसेडोनिया की जो सरहद है उस पे सिर्फ शाम, अफगानिस्तान और जो इराक से आने वाले लोग हैं उनको आगे जाने दिया जाता है, बाकी उनको रोक दिया जाता है।
जिनको रोक दिया जाता है उनके साथ क्या सलूक हो रहा है?
बहुत से वापस जो यूनान का दारुल खिलाफा है एथेंस उसकी तरफ जाते हैं, वहां पे हमारे यूनिट 4 के जो लोग हैं वो उनके साथ मदद करने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि वहां उनको पनाह तक दादरसी हासिल हो। और ये भी हमारी बातचीत उन हुकूमतों पे अपील भी की है हमने उन ममालिक पे कि उनको भी आने दिया जाए, क्योंकि पनाह के तलब दहिंदा उसका ताल्लुक आपकी शहरियत या नेशनलिटी से नहीं है, उन अवामिल से है, और वो अवामिल तो पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या अफ्रीकी ममालिक कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी ये है कि जो उनका क्लेम है उसको बारीकी से देखा जाए।
तो वो कौन से मुल्क हैं कि जिनका रवैया अब भी हमदर्दाना और मुशफिकों जैसा है?
बहुत हद तक तो जहां से ये लोग गुजर रहे हैं यूनान से होते हुए, जब मैसेडोनिया और उसके बाद फिर ये पहुंचते हैं सर्बिया, ये बहुत हद तक तो लोगों का रवैया ठीक है, लेकिन जहाँ पे पनाह इनको असल में पनाह के लिए वो पहुंच रहे हैं वो जर्मनी जैसे बड़े मुल्क हैं, बाकी जो रास्ते में ममालिक हैं वो तो चले उनको इस हद तक कि जब वो पहुंचते हैं उनको वहां पे रिसीव करके कुछ घंटे या दिन के लिए रखने तक तो ठीक है, लेकिन और भी ऐसे ममालिक हैं जैसे हंगरी जिसने अपना पूरा जो जो उनकी सरहदें हैं वो बंद कर दी हैं, अब भी इक्का दुक्का लोग आते हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए जो एहतमाम है वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप इंसानी हकूक के मुताबिक समझें।
तो क्या कहिएगा बाबर साहब, साल खत्म होने को आ रहा है, अब इन लोगों की आमद का सिलसिला बंद होगा और नया साल शुरू हुआ तो ये लोग नहीं आएंगे या ये सिलसिला जारी रहेगा?
फिलहाल तो ये नहीं लग रहा कि ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि शाम के जो हमसाया ममालिक के जो हालात हैं वो सख्त हैं। अब जो हमने देखा है ये 5,00,000 के करीब जो सीरिया से आए हैं इस साल, इनमें 37% वो हैं जो डायरेक्टली शाम से भागे हैं और फिर यूरोप की तरफ निकले हैं। अफगानिस्तान और इराक की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन जो यूरोप में हमें नजर आ रहा है वो ये कि अब भी बहुत से ममालिक सिवाय जर्मनी और कुछ और मुल्कों के वो अपनी असल जो जिम्मेदारी है उसको उठाने से कतरा रहे हैं।
जिनेवा से ये थे अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन के तर्जमान बाबर बलोच। امریکی کمپنی اسپیس ایکس کا ایک بغیر خلاباز والا راکٹ کامیابی کے ساتھ مدار سے زمین پر اترا ہے. میں نے خود دیکھا, بالکل عمودی حالت میں نیچے آیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. اسپیس ایکس کمپنی راکٹ کی صنعت میں انقلاب لایا چاہتی ہے, کہتی ہے کہ وہ نجی خلائی سفر کا خرچ آدھا کر دے گی. تو اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اور بغیر خلاباز والے راکٹ کی کامیابی کے ساتھ زمین پر واپسی کیا معنی رکھتی ہے؟ شمائلہ خان نے اس کی تفصیل یکجا کی ہے. ان کی رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
3, 2, 1.
امریکی کمپنی اسپیس ایکس کا ایک بغیر خلاباز والا راکٹ کامیابی کے ساتھ مدار سے زمین پر اتر آیا ہے. اس سے پہلے یہ کمپنی 11 مصنوعی سیارے مدار میں بھیج چکی ہے. فیلکن 9 کرافٹ پیر کی شب فلوریڈا میں جہاں سے اڑا تھا وہاں سے 10 کلومیٹر دور کیپ کینیورل پر اترا. تاہم یہ پہلا خلائی جہاز نہیں ہے جو بالکل سیدھا زمین پر واپس اترا ہو. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ٹیکسس میں نیو شیپرڈ راکٹ نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. البتہ فالکن 9 کی پرواز اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس نے نیو شیپرڈ کے مقابلے میں 2 گنا بلندی تک سفر کیا ہے. اسپیس ایکس کا مشن ہے کہ وہ نجی خلائی سفر کا خرچ آدھا کر دے. اس مقصد کے لیے وہ ایسے پرزے استعمال کرتے ہیں جنہیں بار بار استعمال میں لایا جا سکتا ہے. جون میں اسی کمپنی کا راکٹ ہوا میں پھٹ گیا تھا. اس وقت تک فالکن 9 راکٹ کیپ کینیورل سے پرواز کے چند منٹس کے اندر اندر شولوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور اس کا ملب بحر اوقیانوس میں جا گرا تھا. اس سے پہلے فالکن 9 نے مسلسل 18 کامیاب پروازیں کی تھیں اور یہ حادثے کے وقت بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسد پہنچا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا. واضح رہے کہ اسپیس ایکس نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسد پہنچانے کے لیے ناسا کے ساتھ 1.6 ارب ڈالرز کا معاہدہ کر رکھا ہے. پیر کی رات کو ہونے والے اس تجربے میں 23 منزلہ بلند راکٹ نے کیپ کینیورل ایئر فورس اسٹیشن سے پرواز شروع کی اور اس راکٹ کا مرکزی سٹیج 10 منٹس بعد تقریباً 10 کلومیٹر دور اتر آیا. یہ فضا میں تقریباً 200 کلومیٹر بلندی تک پہنچا اور اس دوران اس نے دوسری سٹیج میں موجود 11 مواصلاتی مصنوعی سیارے خلا میں چھوڑ دیے. بغیر کسی خلل یا خرابی کے بغیر کی جانے والی یہ کامیاب پرواز نجی کمپنی اسپیس ایکس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. کیلیفورنیا میں واقع یہ کمپنی ٹیکنالوجی کی صنعت کار ایلون مسک نے قائم کی تھی اور وہی اسے چلا رہے ہیں. مسٹر مسک کا کہنا ہے کہ راکٹس کی زمین پر واپس آنے کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بڑے پیمانے پر کمپنی کے انتظامی اخراجات کم کیے جا سکیں گے. اسپیس ایکس کے ملازمین نے جب 47 میٹر بلند راکٹ کو زمین پر آہستگی سے واپس اترتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے. مسک نے اپنی ٹویٹ میں لکھا, ویلکم بیک بیبی. اسپیس ایکس کے مبصرین نے فالکن 9 کے خلا میں سفر اور واپسی کو ناقابل یقین حد تک دلچسپ قرار دیا ہے, جس میں پہلی بار مدار میں بھیجے گئے ایک راکٹ نے کامیابی کے ساتھ زمین پر واپسی کا سفر کیا ہے. کیپ کینیورل ایئر فورس اسٹیشن کے اعلی اہلکار بریگیڈیئر جنرل وین مونٹیت نے ایک بیان میں لکھا کہ کیپ کینیورل ایئر فورس اسٹیشن پر سب کے لیے یہ پہلی بار تھا اور میں اس وقت ٹیم کی خوشی بیان نہیں کر سکتا جو اس پہلے سٹیج راکٹ کی واپسی کے تاریخی لمحے کا حصہ رہے. اسپیس ایکس راکٹ کی صنعت میں انقلاب لانے کا ارادہ رکھتا ہے, جس میں ہر لانچ کے بعد لاکھوں ڈالرز مالیت کی مشینری اور راکٹ کے قیمتی حصے ضائع ہو جایا کرتے تھے. اس سے قبل فالکن 9 کے پہلے سٹیج کو سمندری پلیٹ فارم تک لانے کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں.
شمائلہ خان نے یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی. میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں گے دیکھنے کے لیے کہ کون سی خبریں آپ کے ریڈار پر ہیں یا کن پر آپ نے ٹک ٹکی باندھ رکھی ہے. مسلمانوں نے عیسائیوں کو بجایا سب سے پہلے نمبر پر ہے bbcurdu.com پر آپ کی طرف سے پڑھے جانے والی خبروں میں. سنگین ضلعے کی اہمیت کیوں ہے, پھر الطاف حسین سمیت ایم کیو ایم کے 25 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے, ظاہر ہے یہ بھی آپ کے ریڈار سے نہیں ہٹ رہی. ہاں سلمان میرا سینئر ہے, یہ کہا ہے مصروف شاہ رخ خان نے, ظاہر ہے وہ کیسے آپ مس کر سکتے ہیں. اچھا مندر کا کوئی کام ایودھیا میں نہیں ہو سکتا, ہو کے دیکھے جا کر کے یہ وارننگ کس کی طرف سے آئی ہے. اور $9 کی شرط پر آسٹریلوی کرکٹر کو سزا بھگتو, پڑھے جا کے حوال bbcurdu.com پر. سہربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عادل شاہ زیب, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈیو کیننگ. حزب معمول میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. سہربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ اور اپڈیٹ. اور آج خبروں کی ذمہ داری پہلے بھی بتایا تھا احمد رضا کی ہے.
پاکستانی سینٹ نے تجویز دی ہے کہ فوج میں آئین اور انسانی حقوق کو لازمی مضامین کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ اسے جمہوریت کے بارے میں علم ہو. کراچی کی ایک عدالت نے فوجی جرنیلوں پر تنقید کرنے کے مقدمے میں الطاف حسین سمیت ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں. افغان طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی صوبے ہلمند کے اہم ضلع سنگین پر قبضہ کر لیا ہے. دلی میں حکام کہتے ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی فورس کے طیارے کے حادثے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت کی پارلیمان کے ایوان بالا نے ایک ترمیمی قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت ریپ اور قتل جیسے سنگین جرائم میں 16 برس یا اس سے زیادہ عمر کے مجرموں کو بھی وہی سزائیں دی جا سکیں گی جو بڑوں کو دی جا سکتی ہیں. اور ترک وطن کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ اس سال یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد 10 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.